جمعہ 13 جون کے سربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام۔ عراق میں جہادی جنگجوؤں کی بغداد کی طرف پیش قدمی، لیکن کیا عراقی حکومت تیزی سے بدلتے حالات پر قابو پا سکے گی؟
اب سوال یہی آ رہا ہے کہ کیا بیرونی خاص طور پر امریکی مداخلت کے بغیر عراقی حکومت خود بغداد کا بھی دفاع کر سکتی ہے یا نہیں؟
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے۔ عراق میں سب سے سینئر شیعہ رہنما آیت اللہ العظیمی علی السیستانی نے سنی شدت پسندوں کی پیش قدمی کے بعد شہریوں کو ہتھیار اٹھانے اور سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دینے کا حکم دیا ہے۔ آیت اللہ العظیمی کے ترجمان شیخ عبد المہدی الکربلائی نے کہا،
من هنا فإن على المواطنين الذين يتمكنون من حمل السلاح،
یہاں کربلا سے ہم ملک کے ان تمام شہریوں سے مخاطب ہیں جو ہتھیار اٹھا کر اپنے ملک، اس کی عوام اور اس کی مذہبی جگہوں کے دفاع کے لیے شدت پسندوں سے لڑ سکتے ہیں۔ وہ آگے بڑھیں اور رضاکارانہ طور پر اس نیک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز میں شامل ہو جائیں۔ ادھر سنی شدت پسند تنظیم آئی ایس ایس کا کہنا ہے کہ وہ اپنی پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے بغداد اور پھر کربلا کی جانب بڑھیں گے۔ ادھر امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے عراقی سیاستدانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فرقہ وارانہ مفادات کو پرے رکھ کر صفاکانہ دشمن آئی ایس ایس کا مقابلہ کرے، کیونکہ یہی وقت ہے کہ عراقی رہنماؤں کو اتحاد دکھانا ہوگا۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ انہیں عراق سے ایسی مصدقہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ رواں ہفتے اسلامی شدت پسندوں نے موصل کے قبضے کے بعد وہاں عام شہریوں کا قتل عام کیا ہے۔ ادارے کے ترجمان روپرٹ کالویل کا کہنا ہے کہ جنگی جرائم کا شبہ محض اسلامی شدت پسندوں پر نہیں ہے، بلکہ عراقی حکومت نے بھی شہریوں کے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ برما میں پارلیمنٹیرین کی ایک کمیٹی نے آئین میں ایک ایسی متنازع شق برقرار رکھنے کے حق میں ووٹ دیا ہے جس کے تحت نوبل انعام یافتہ آنگ سان سوچی ملک کی صدر نہیں بن سکتی۔ اس شق کے تحت وہ شخص جس نے کسی غیر ملکی سے شادی کر رکھی ہو اور ان کے بچوں کے پاس غیر ملکی شہریت ہو، وہ اس عہدے کے اہل نہیں ہو سکتے۔ آنگ سان سوچی کے فوت ہو جانے والے شوہر برطانوی تھے اور ان کے دو بیٹے بھی برطانوی ہیں۔ کمیٹی میں آنگ سان سوچی کے مخالفین کی تعداد زیادہ ہونے کے باعث ایسی کوئی توقع نہیں تھی کہ انہیں دوبارہ کھڑا ہونے کے لیے کوئی آئینی اجازت دی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے ملزم کی طرف سے اس مقدمے میں ارکان قومی اسمبلی اور کور کمانڈر سمیت دیگر افراد کو بطور شریک ملزم شامل کرنے کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ درخواست قبل از وقت ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے جاری کارروائیوں کی وجہ سے تقریباً 7,000 کے قریب افراد نے افغانستان کے علاقوں میں پناہ لی ہے۔ رفت اللہ اورکزئی کی رپورٹ۔
صوبے خوست کے گورنر کے ترجمان مبارز محمد زدران نے بی بی سی سے ٹیلی فون کے ذریعے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج صبح 90 افراد کا ایک قافلہ شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں سے نقل مکانی کر کے یہاں پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک شمالی وزیرستان کے 7,000 کے لگ بھگ افراد نے افغان علاقے گوربز اور دیگر مقامات پر اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے ہاں پناہ لی ہے۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں تشدد کے مختلف واقعات میں حکام کے مطابق ایک پولیس اہلکار اور مسلم لیگ نون کے ایک مقامی رہنما سمیت 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ممتاز بلوچ قوم پرست رہنما نواب خیر بخش مری کے انتقال کے سوگ میں بلوچستان کے بلوچ آبادی والے بعض علاقوں میں آج دوسرے روز بھی کاروباری مراکز بند رہے۔ بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تشدد اور محاذ آرائی سے پاک ماحول میں مل کر کام کرنا اور باہمی رشتوں میں ایک نئے باب کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ دلی سے سہیل حلیم۔
بھارتی وزیراعظم نے مسٹر نواز شریف کے خط کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حلف برداری کی تقریب میں مسٹر شریف کی شرکت سے انہیں بہت خوشی ہوئی اور یہ کہ باہمی رشتوں پر ہمارے درمیان جو بات چیت ہوئی اور اس میں نظریات کی جو مماثلت سامنے آئی اس سے میں بہت خوش ہوں، خاص طور پر اس بات سے کہ اگر انڈیا اور پاکستان کے تعلقات امن، دوستی اور تعاون کی بنیاد پر قائم ہوں تو ہمارے نوجوانوں اور پورے خطے کے لیے خوشحالی اور ترقی کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ اور میں اس ساڑی کے لیے بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے میری والدہ کے لیے بھیجی ہے۔
ملیشیا کے لاپتہ مسافر طیارے MH370 کے مسافروں کے لواحقین کو ہر جانے کے سلسلے میں معاوضے کی رقوم کی ادائیگی شروع کر دی گئی ہے۔ یہ معاوضہ 50,000 امریکی ڈالر ہے۔ ایک ریسرچ کمپنی ویلتھی انسائٹ کی سالانہ ویلتھی رپورٹ میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ سن 2023 تک عمرہ کی تعداد 38% بڑھ جائے گی۔ ثنا گلزار۔
امیر افراد کی تعداد میں اضافہ دنیا کے ہر خطے میں ہوگا، لیکن رپورٹ کے مطابق آئندہ دہائی میں ابھرتی ہوئی معیشت میں عمراء کی تعداد زیادہ ہوگی۔ سالانہ ویلتھی رپورٹ کے مطابق ایشیا میں سب سے زیادہ ارب پتی افراد ہوں گے، اور ایشیا میں ترقی شمالی افریقہ اور یورپ سے زیادہ ہوگی۔ لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جب ایشیا کی بات کرتے ہیں تو زیادہ آبادی کی بات ہوتی ہے۔ دوسری جانب اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آج جو قدر عرب کی ہے وہ 10 سال بعد نہیں ہوگی۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو، ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیروین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے بعد علاقے میں پھر کشیدگی، لیکن دوسری جانب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پاکستانی ہم منصب میاں نواز شریف کو خط لکھا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ تشدد و محاذ آرائی سے پاک ماحول میں مل کر کام کرنا اور باہمی رشتوں میں ایک نئے باب کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی تفصیل آج پروگرام میں شامل ہے ہی، لیکن یہ آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آئیے اب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں عراق سے، جہاں سے یہ اطلاعات ہیں کہ جہادی تنظیم انٹرنیشنل اسٹیٹ آف سیریا اینڈ دا لیوانٹ یعنی ISIS کے جنگجو موصل پر قبضے کے بعد اب بغداد کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ عراق کی فوج نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اب فوج میں شامل ہو جائیں تاکہ جہادی تنظیم کے خلاف کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ساتھ عراق کے شیعہ رہنما آیت اللہ سیستانی کے ترجمان نے آج کربلا میں نماز جمعہ کے بعد خطبے میں لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اب سنی جہادیوں کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں۔ امریکہ سمیت مغربی ممالک بھی صورتحال کو تشویشناک قرار دے رہے ہیں۔ عراق میں موجودہ حالات پر بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ اب سنیے محمد ارسلان سے۔
عراق سے تازہ ترین آنے والی اطلاعات کے مطابق شیعہ جنگجوؤں اور سنی عسکریت پسندوں کے درمیان دیالہ صوبے میں لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ دولت اسلامیہ فی عراق و شام نامی تنظیم اور دوسرے سنی عسکریت پسندوں نے علاقے کے دو قصبوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کارروائی کے بعد ایک نیا ماس کھل گیا ہے۔ دولت اسلامیہ فی عراق و شام کا کہنا ہے کہ وہ بغداد اور کربلا کے جانب اپنی پیش قدمی جاری رکھیں گے، جبکہ دوسری سنی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ان کا شیعہ اکثریتی علاقوں پر حملے کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ فلوجہ کے قبائلی رہنما عبد الرحمان الزوئی نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ حملے یوں ہو رہے ہیں کہ سنی سمجھتے ہیں کہ ان کا عراق کی حکومت استحصال کر رہی ہے۔ مغربی اور شمالی علاقوں میں آج کیا ہو رہا ہے، خاص طور پر سنی علاقوں میں؟ دراصل ایک تلخ حقیقت کے خلاف بغاوت جنم لے رہی ہے۔ انہیں ٹھکرایا گیا ہے، استحصال کیا گیا ہے، اور یہ جب سے جاری ہے جب سے امریکہ نے اس خطے میں قدم رکھا ہے۔ فلوجہ کے قبائلی رہنما عبد الرحمان الزوئی کے الفاظ۔ عراق میں سب سے سینئر شیعہ رہنما علی السیستانی نے جمعے کی نماز کے دوران شیعہ آبادی کو ہتھیار اٹھانے اور سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دینے کا حکم دیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس صورتحال سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک سنی، شیعہ اور کرد علاقوں میں بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسے ایسی مصدقہ اطلاعات ملی ہیں کہ موصل شہر پر قبضے کے بعد اسلامی عسکریت پسندوں نے اس ہفتے شہریوں کا قتل عام کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزین کے ادارے UNHCR کے ترجمان رپورٹ کالوویل کا کہنا ہے کہ عراق میں اقوام متحدہ کے مشن کو ملنے والی اطلاعات کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ حالیہ واقعات میں مرنے والوں کی تعداد سینکڑوں میں جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔
ہمیں
اطلاعات ملی ہیں کہ مرنے والوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے جبکہ ہزاروں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ہمیں ایسی اطلاعات بھی ملی ہیں کہ عراقی فوج کے جوانوں کو بھی قتل کیا گیا ہے موصل پر قبضے کے بعد، اور 11 جون کو ایک ایسا واقعہ بھی ہوا کہ ایک سڑک پر 17 شہریوں کا قتل عام کیا گیا۔ روپرٹ کالویل نے واضح کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف شدت پسندی شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، بلکہ عراقی حکومت کی فوج بھی شہریوں کے ساتھ بدسلوکی کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ ایسی اطلاعات بھی ملی ہیں کہ موصل میں شہری علاقوں میں عراقی حکومت کی فوج کی جانب سے بمباری کی گئی ہے اور یہ کارروائی 6 اور 8 جون کے درمیان ہوئی اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس بمباری میں 30 سے زائد شہری مارے گئے ہیں۔ یو این ایس سی آر کے ترجمان کے الفاظ، ساتھ ساتھ عراق کے خود مختار علاقے کردستان سے بھی عالمی برادری کو اپیل کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عالمی برادری ان سینکڑوں لوگوں کی آمد سے نمٹنے میں کردستان کی مدد کرے جو عراق میں اسلامی عسکریت پسندوں کے حملے سے بچنے کے لیے کردستان کا رخ کر رہے ہیں۔ کردستان میں کام کرنے والی امدادی تنظیم سیو دی چلڈرن کے ترجمان کارل شیمری نے بی بی سی کو بتایا کہ اب تک ہزاروں افراد نقل مکانی کر چکے ہیں۔ ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق تقریباً 500,000 افراد کردستان آ گئے ہیں جنہوں نے موصل چھوڑا ہے۔ 1,00,000 افراد اربل کے علاقے میں ہیں، 2,00,000 افراد ڈوہک کے علاقے میں ہیں جو کردستان کے شمال مغربی علاقے میں واقع ہے۔ سچ یہ ہے کہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، صورتحال مزید تبدیل ہو رہی ہے کیونکہ دوسرے شہروں میں بھی حملے ہو رہے ہیں۔ کردستان میں امدادی کام کرنے والے تنظیم کے ترجمان کارل شیمری کے الفاظ۔ ادھر امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ ان کی حکومت عراق میں فوجی ایکشن سمیت تمام آپشنز پر غور کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی شدت پسندوں کے ساتھ لڑائی میں عراقی حکومت کی مدد کی جائے گی۔ ہماری ٹیم دن رات اس مسئلے پر کام کر رہی ہے کہ ہم عراقیوں کو اس وقت کیسے مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ میں عراق میں کسی بھی طرح کی کارروائی کے امکان کو مسترد نہیں کرتا کیونکہ وہاں ہمارے مفاد ہیں اور اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ جہادی عناصر عراق اور شام میں قدم جمانے میں کامیاب نہ ہوں۔ امریکی صدر براک اوباما کے الفاظ۔ بیروت میں بی بی سی کے نامہ نگار کے مطابق صوبہ نینوا پر دولت اسلامیہ کا کئی ماہ سے غیر رسمی کنٹرول تھا جس میں یہ تنظیم مقامی اہلکاروں سے بھتہ وصول کیا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ دولت اسلامیہ کو شام کے بڑے حصے اور مغربی و وسطی عراق پر کنٹرول حاصل ہے۔
عراق کے مشرقی صوبے دیالہ میں جہادی گروپ کی پیش قدمی اور لڑائی اور دہشت کی بگڑتی ہوئی صورتحال، تفصیل بتا رہے تھے محمد ارسلان۔ اور عراق کی صورتحال پر میں نے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر ممتاز احمد سے۔ ان سے پہلے تو یہ پوچھا کہ کیا ان کو یوں لگتا ہے کہ اب عراق فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم ہو جائے گا؟
دیکھیے، بظاہر تو صورتحال بہت ہی سنجیدہ ہے، ایسی ڈیولپمنٹ ہے جس نے خطے کی اسٹریٹجک صورتحال میں تقریباً ہلچل مچا دی ہے۔ اور اب سوال سب کے سامنے یہی آ رہا ہے کہ کیا بیرونی خاص طور پر امریکی مداخلت کے بغیر عراقی حکومت خود بغداد کا بھی دفاع کر سکتی ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال جو آپ نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ کیا عراق جو ہے وہ فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم ہو جائے گا؟ یہ خدشہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2005-2007 میں بھی بہت ہی واضح طور پر سامنے آیا تھا جب امریکی فوج وہاں موجود تھی، اور اس وقت خود امریکی حکومت کے بعض لوگوں کی طرف سے یہ تجویز آئی تھی کہ عراق کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، کردش ایریا، سنی ایریا اور شیعہ ایریا۔ تو اب مجھے لگتا یہ ہے، ممکن ہے کہ یہ کام اتنی جلدی نہ ہو، اور یہ بھی پورا امکان ہے کہ صورتحال پر قابو پایا جا سکے، لیکن خدشہ اس چیز کا موجود ہے۔ کردوں نے تو اس ساری صورتحال سے فائدہ اٹھا کے اپنا دیرینہ خواب پورا کر دیا، اور جو کردش عراق ہے وہ ہر لحاظ سے خود مختار ہے، اس کے اوپر عراق کی مرکزی حکومت کا عمل دخل بہت کم ہے، اور کردش عراق جو ہے وہ دنیا بھر کے ممالک سے خاص طور پر ترکی سے براہ راست اپنے ایگریمنٹ سائن کر رہا ہے، وہ تو افیکٹولی ایک آزاد ملک بن چکا ہے۔ باقی عراق جو بچا ہے اس میں میرا خیال یہ ہے کہ وزیر اعظم مالکی صاحب کی اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، جس کی بنیاد پر ان کا خیال یہ تھا کہ وہ سنی آبادی کو اپنے ساتھ ملائے بغیر عراق کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں، یہ اس غلط پالیسی کا شاخسانہ ہے۔
اچھا، یہ ایک چیز بتائیں کہ دسمبر سے دیکھا گیا کہ جو آئسس کی شدت پسند جو مسلح افراد ہیں انہوں نے بہت زیادہ پیش قدمی کی ہے، اچانک تیزی سے وہ آگے بڑھے ہیں اور مختلف شہروں کا انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہوا ہے؟
دیکھیں، ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عراق کی فوج جسے امریکہ بلینز آف ڈالرز خرچ کر کے تربیت دی تھی، یا تو وہ مقابلے کے بغیر میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ رہی ہے، اور یا اس فوج میں جو سنی عناصر ہیں وہ خود باغیوں کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تین سال پہلے شام میں جس عمومی بغاوت کا آغاز ہوا تھا, اس اسد بشار اسد کی حکومت کے خلاف جن سنی جہادی گروہوں کو خلیج کے ممالک کی شہ ملی تھی اور شروع میں خود امریکہ اور یوروپین ملکوں کی بھی امداد ملی تھی, یہ ISIS کا گروپ جو ہے وہ انہی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. ان لوگوں کے پاس اسلحہ بھی ہے, ان لوگوں کے پاس ٹریننگ بھی ہے, اور یہ اسلحہ اور ٹریننگ جو ہے ان لوگوں کو خود خلیج کے ممالک نے اور مغربی ممالک نے فراہم کی ہے. اچھا, عراق کی صورتحال میں جو عدم اطمینانی بے اطمینانی کی کیفیت پائی جاتی ہے شیعہ حکومت کے خلاف, اس سے بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ شام میں انہوں نے جو کچھ کامیابی حاصل کی ہے اس سے بھی فائدہ اٹھا کے انہوں نے اپنے قدم مضبوط کر دیے. تو اس وقت حالانکہ چند ماہ پہلے تک ان کا نام بھی سننے میں نہیں آ رہا تھا, لیکن اس وقت یہ خطے میں بہت بڑی طاقت بن چکے ہیں.
یہ تھے ڈاکٹر ممتاز احمد, اور عراق کی صورتحال پر بات جاری رکھتے ہیں. اور اس کے لیے اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مشرق وسطی کے امور کے ماہر طارق سلیمان, جن کا یہاں لنڈن اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز سے تعلق ہے. طارق سلیمان صاحب, یہ جو عراق کی صورتحال ہے, اب اس پہ تشویش کا اظہار کرنا شروع ہو گئے ہیں لوگ. صدر اوباما نے کہا ہے کہ عراق پر تمام آپشنز پر غور کیا جائے گا, اور ان کے جو وزیر دفاع ہیں جان کیری وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ آپشنز ہیں کیا؟
ان آپشنز کو سمجھنے کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم پہلے وہ ہائی لائٹ کر دیں آپشنز جو ان میں شامل نہیں ہیں. ایک تو یہ کہ امریکہ کی فوج مداخلت نہیں کرے گی اس کے اندر, اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوگا. امریکہ نے یہ بہت کلیئر کر دیا ہے کہ ان تمام آپشنز میں سب سے پہلا آپشن یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو آلریڈی ان کی فوج ہے, جو 1 ملین فوج ہے جس پہ بلینز لگا کے انہوں نے اس کو تیار کی ہے, ان کے جو خامیاں ہیں ان کو دور کیا جائے, اس کو بہتر پروفیشنل بنایا جائے, اس کے اوپر کام کیا جائے.
لیکن اور یہ جو دوسرا سوری میں آپ کی بات کاٹوں گی, لیکن یہ تو امریکہ کی تربیت یافتہ فوج تھی, اب کیا ہوا ہے؟ جیسے موصل میں جو ہوا ہے, فوج نکل گئی وہاں سے.
فوج کے ساتھ جو ہوا ہے اس وقت وہ بیسیکلی یہ ہوا ہے کہ جو پورے براڈر عراق کے اندر ہو رہا ہے کہ سوسائٹی جو ہے آپ کی وہ سیکٹیرین لائنز پہ تقسیم ہوئی ہے, تو فوج بھی اسی طریقے سے ان سیکٹیرین لائنز پہ تقسیم ہو گئی ہے. تو آپ نے جو دیکھا ہے موصل میں یا تلک تکرت میں اور امبار کے اوور آل صوبے میں اور اب دیالہ میں, فوج کے وہ عناصر جو سنی قبائلی بیلٹ سے تعلق رکھتے تھے وہ لوگ ہیں, یا وہ ساتھ مل گئے یا انہوں نے اپنا پوسٹ چھوڑ دی اور وہ وہاں سے چلے گئے.
اچھا, تو فوج بھی بڑھ گئی ہے. چلیں, تو آپ بتا رہے تھے کہ آپشنز امریکہ کے پاس یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ مداخلت کرے گا, فوج کو ٹریننگ دے گا, اور کیا کر سکتا ہے؟
امریکہ کے پاس آپشنز بہت لمیٹڈ ہیں, اور سب سے بڑا آپشن جو امریکہ ابھی تک کوشش کرتا رہا ہے کہ نور المالکی کو مجبور کرے کہ وہ کسی طریقے سے انکلوسیو حکومت بنائے جس کے اندر ایک اس طرح کا کوئی فارمولا ہو کہ آپ کی پاور شیئرنگ جو ہے وہ سنی مسلم جو بیلٹ کے قبائلی لوگ ہیں جن کے اثر و رسوخ ہیں ان کو بھی شامل کیا جا سکے. ابھی تک یہ نہیں ہو سکا.
لیکن اب تو بہت دیر ہو گئی ہے, نہیں لگتا؟
ابھی دیر نہیں ہوئی, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو آپ کا اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ لیوانٹ جو آرگنائزیشن ہے, اس کی ابھی بھی روٹس نہیں ہیں عراق میں. ابھی بھی اگر یہ اس نے یہ ایک دم سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس نے اتنا بڑا کو کر دیا ہے کہ اس نے نارتھ ویسٹ آف عراق جو ہے اس کو کنکر کر لیا, وہ اس طرح نہیں ہوا. اس میں میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹیکٹیکلی طور پہ جو سنی مسلم قبائلی لیڈرز تھے ان لوگوں کے ساتھ یہ پہلی بار کہیں القاعدہ کا سلفی سیکٹ کا جو ہے الائنس ہوا ہے. تو یہ ری شفل ہوا ہے الائنسز کا, جس کی وجہ سے یہ آپ کو اس طرح نظر آ رہا ہے.
چلیں دیکھیں اب کس طرف جاتی ہے صورتحال. بہت شکریہ آپ کا طارق سلیمان صاحب. اور آئیے اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے جاری کارروائیوں کی وجہ سے تقریباً 7,000 کے قریب افراد نے خواتین اور بچوں سمیت سرحد پار کر کے افغانستان کے علاقوں میں پناہ لے لیا ہے. پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اورگزئی کی رپورٹ سنیے.
افغان حکام کے مطابق گزشتہ 3-4 ہفتوں کے دوران شمالی وزیرستان میں فوج کی طرف سے شدت پسندوں کے خلاف کارروائیوں میں شدت آنے کے باعث ڈیورن لائن کے اس پار افغانستان کے صوبے خوص کی طرف نقل مکانی میں اضافہ ہوا ہے. صوبے خوص کے گورنر کے ترجمان مبارز محمد زدران نے بی بی سی سے ٹیلی فون کے ذریعے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج صبح 90 افراد کا ایک قافلہ شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں سے نقل مکانی کر کے یہاں پہنچا ہے. انہوں نے کہا
ابھی تک ہم نے 100 گھرانوں کو ٹینٹ، کمبل، چاول، گندم اور خوراکی مواد فراہم کیا ہے. اس طرح ان متاثرین کے بچوں کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے میڈیکل ٹیموں کو بھیجا گیا ہے، جبکہ 1200 بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلائے گئے ہیں. وزیرستان میں یہ بچے کشیدگی کے باعث پولیو کے قطرے پینے سے محروم رہے تھے.
پاکستان میں بھی حکام تصدیق کرتے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں کشیدگی کے باعث سینکڑوں افراد افغانستان کے سرحدی علاقوں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ چند دن قبل شمالی وزیرستان میں مقام طالبان کے سربراہ حافظ گل بہادر نے ایک پمفلٹ کے ذریعے سے مقامی لوگوں کو کہا تھا کہ حکومت کی طرف سے بنائے گئے کیمپ میں جانے کے بجائے وہ ایسے علاقوں کی طرف نقل مکانی کرے جہاں سے افغانستان منتقل ہونا آسان ہو. اس پمفلٹ کے آنے کے بعد شمالی وزیرستان سے نقل مکانی میں اضافہ ہوا تھا. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کراچی میں شدت پسندوں کی جانب سے ایئرپورٹ پر بڑے حملے کے بعد اب ان خدشات میں بھی اضافہ ہوا ہے کہ شاید اب حکومت کی طرف سے طالبان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کی تیاری کی جا رہی ہے. مقامی لوگوں کے مطابق گزشتہ چند دنوں سے غیر ملکی جنگجو بھی علاقے سے نکل کر دیگر خفیہ مقامات کی طرف منتقل ہو گئے ہیں. ادھر اطلاعات ہیں کہ حکومت کی طرف سے ایفر بکاخیل کے علاقے میں شمالی وزیرستان کے متاثرین کے لیے ایک پناہ گزین کیمپ قائم کیا گیا ہے، لیکن وہاں ابھی تک ذرائع ابلاغ کو کسی قسم کی رسائی نہیں دی گئی ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کیمپ میں سہولیات کے فقدان کے باعث وہاں ابھی تک کوئی متاثرہ خاندان نہیں جا سکا ہے. رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور.
ادھر پاکستان کی وفاقی حکومت نے طالبان شدت پسندوں کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ملک میں امن لانے میں ناکامی کے بعد قیام امن کے لیے فوجی کارروائی سمیت بعض دیگر تجاویز پر سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. اس سلسلے میں وزیراعظم کی قائم کردہ 3 رکنی کمیٹی نے ملک کی تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کیے ہیں. آصف فاروقی کی رپورٹ سنیے.
وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق، منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال اور قومی امور پر وزیر اعظم کے خصوصی معاون عرفان صدیقی پر مشتمل اس کمیٹی نے اب تک عوامی نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی، فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام اور آفتاب شیرپاؤ کی قومی وطن پارٹی کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں. ان ملاقاتوں میں بعض ذرائع کے مطابق حکومت نے سیاسی جماعتوں سے ملک میں قیام امن کے لیے تجاویز حاصل کی ہیں. اس طرح کی ایک ملاقات میں موجود عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر زاہد خان نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کی جماعت کا پہلے دن ہی سے موقف تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے امن نہیں آ سکتا.
یہ چاہتا کہ آج ہم حکومت میں ہیں، ہمارے خلاف یہ لڑ رہے، یہ آپ نہ سوچے کل جب آپ آئیں گے اور آپ اپنی حکومت کے ریٹ قائم کریں گے یا آپ ملک کو بچانے کی کوشش کریں گے تو یہ کام آپ کے ساتھ بھی ہوگا، لیکن اس وقت شاید ان لوگوں نے ریلائز نہیں کیا تھا. اب ظاہر ہے کہ جو صورتحال ہے وہ سب کو دیکھ کر ابھی ریلائز کر رہے ہیں.
جب ان سے پوچھا گیا کہ سرکاری کمیٹی سے ملاقات کے بعد کیا انہیں یہ تاثر ملا کہ حکومت بھی اب ان کے اس موقف کے قریب آ رہی ہے، تو زاہد خان نے کہا،
میرے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ کے حد تک تو میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ وہ بھی اب بلکہ ان کی وضاحتیں بھی آ رہی ہیں اور سارے باتیں بھی کر رہے ہیں.
سرکاری کمیٹی کے ارکان ان ملاقاتوں میں ہونے والی گفتگو کے بارے میں زیادہ کچھ کہنے سے گریز کر رہے ہیں. کمیٹی کے رکن عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ حکومت جمہوری روایات کے پیش نظر ملک کی سیاسی جماعتوں سے اہم قومی امور پر تبادلہ خیال کر رہی ہے. انہوں نے بتایا کہ جہاں تک طالبان سے مذاکرات کا سوال ہے تو یہ مذاکرات نہ ہو رہے ہیں اور نہ ہی موجودہ صورتحال میں ان کے ہونے کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں. عرفان صدیقی کے مطابق حکومت کا پہلے دن سے ہی موقف رہا ہے کہ تشدد اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتے اور طالبان نے تشدد کا راستہ اختیار کر رکھا ہے. ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ حکومت شدت پسندوں کے ساتھ مذاکرات کے خاتمے اور فوجی کارروائی کے آغاز کا باقاعدہ اعلان کب کرے گی یا کرے گی بھی کہ نہیں. البتہ بعض سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ عرفان صدیقی کی سرکاری کمیٹی کے سیاسی جماعتوں سے رابطوں کے بعد حکومت اس موضوع پر کل جماعتی کانفرنس طلب کر سکتی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے زاہد خان نے کہا کہ اس موضوع پر سرکاری کمیٹی سے ملاقات کے دوران بات ہوئی تھی۔
بس اتنا ہی کہا گیا کہ جی ہم آپ سے بھی رابطہ کر گئے ہیں اور پارٹیوں سے بھی کر رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ یا تو پھر ساری پارٹیز کو بلا لے اور اعتماد میں لے لے۔
کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے ابھی تک حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کا باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے۔ تنظیم کے ترجمان کے مطابق وہ جنگ بندی تو ختم کر چکے ہیں لیکن حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے اب بھی تیار ہیں۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور کشمیر کے لائن آف کنٹرول پر کشیدگی اور پاک بھارت دوستی کا ذکر ابھی پروگرام میں آنے کو ہے۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
اب کھیلوں کی خبریں سنیے منارانا سے۔
کا افتتاحی میچ میزبان ملک برازیل نے جیت لیا۔ ساو پاولو میں ہونے والے اس میچ میں برازیلی اسٹرائکر نیمار کے زبردست دو گولوں کی بدولت برازیل نے کروشیا کو ایک کے مقابلے تین گول سے شکست دی۔ اگرچہ کروشیا نے میچ کے 11ویں منٹ میں ہی مارسیلو کے گول کی بدولت برتری حاصل کر لی، مگر برازیلی کھلاڑی دباؤ میں نہیں آئے اور کروشیا کے گول پوسٹ پر حملے جاری رکھے۔ نیمار نے 29ویں منٹ میں گول کر کے پہلے تو کروشیا کی برتری ختم کی اور پھر نیمار ہی نے 71ویں منٹ میں گول کر کے 2-1 سے برتری حاصل کر لی۔ میچ کے آخری لمحات میں برازیل کی جانب سے آسکر نے تیسرا گول کر دیا۔ فیفا ورلڈ کپ میں آج گروپ اے میں میکسیکو اور کیمرون کی ٹیمیں مد مقابل ہیں، جبکہ آج ہی رات گروپ بی کی ٹیموں اسپین اور ہالینڈ کا سامنا ہوگا اور پھر چلی کی ٹیم آسٹریلیا کے مد مقابل ہوگی۔ پاکستان میں برازیل کے سفیر الفریڈو لیونی نے کہا ہے کہ تقریباً 500 پاکستانی فٹ بال کا عالمی کپ دیکھنے کے لیے برازیل جا سکیں گے۔ پاکستان کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی اے پی پی کے مطابق برازیلی سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستانیوں کے لیے برازیل کا ویزا حاصل کرنے کے لیے 100% تک رعایت دے دی گئی ہے تاکہ پاکستانی شائقین فٹ بال کے اس عالمی میلے سے لطف اندوز ہو سکیں۔ الفریڈو لیونی نے پاکستانی فٹ بالوں کی تعریف کی جنہیں برازیل میں ہونے والے اس عالمی کپ میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہاکی ورلڈ کپ میں آج سیمی فائنل کھیلے جا رہے ہیں۔ پہلے سیمی فائنل میں ہالینڈ کی ٹیم مد مقابل ہے انگلینڈ کے، جبکہ دوسرا سیمی فائنل آسٹریلیا اور ارجنٹینا کے درمیان ہوگا۔ جوائے روٹ کی ڈبل سینچری مکمل ہونے پر انگلینڈ نے سری لنکا کے خلاف لارڈز ٹیسٹ میچ میں اپنی پہلی اننگز 575 رنز 9 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی۔ جوائے روٹ 200 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے جبکہ میٹ پرائٹ 86 رنز پر آؤٹ ہوئے۔ پہلا ٹیسٹ کھیلنے والے معین علی 48 رنز بنا سکے۔ سٹورٹ براڈ نے بھی 47 سکور کیا۔ سری لنکا کی جانب سے نوان پردیپ نے 4 جبکہ ایرانگا نے 3 وکٹیں لیں۔ نیوزی لینڈ کے بالر ٹم سعودی ویسٹ انڈیز کے خلاف کنگسٹن ٹیسٹ میچ میں 6 وکٹیں لے کر آئی سی سی کی بہترین بالرز کی ٹیسٹ رینکنگ میں 5ویں نمبر پر پہنچ گئے۔ یہ اب تک سعودی کی بہترین ٹیسٹ رینکنگ ہے۔
بلوچ رہنما خان اور قلات نے کہا ہے کہ فی الحال ان کا پاکستان واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ خان اور قلات سے ایک خصوصی انٹرویو سنیے گا پروگرام کے دوسرے حصے میں، لیکن اب سیربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا، سنیے نخبت ملک سے۔
عراق میں سب سے سینئر شیعہ رہنما کے ترجمان نے کہا ہے کہ سنی شدت پسندوں کی پیش قدمی کے بعد شہری ہتھیار اٹھائیں اور سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کا کہنا ہے کہ عراق میں معصوم شہریوں کے قتل عام کی مصدقہ اطلاعات ہیں جن میں حکومتی افواج اور شدت پسند دونوں ہی ملوث پائے گئے ہیں۔ برما میں پارلیمنٹیرین کی ایک کمیٹی نے آئین میں ایک ایسی متنازع شق برقرار رکھنے کے حق میں ووٹ دیا ہے جس کے تحت نوبل انعام یافتہ آنگ سان سوچی ملک کی صدر بننے کی اہل نہیں ہیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے جاری کارروائیوں کی وجہ سے تقریباً 7,000 کے قریب افراد نے افغانستان کے علاقوں میں پناہ لے لی ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تشدد اور محاذ آرائی سے پاک ماحول میں مل کر کام کرنا اور باہمی رشتوں میں ایک نئے باب کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پاکستانی ہم منصب کے خط کا جواب دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ تشدد اور محاذ آرائی سے پاک ماحول میں وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا اور باہمی رشتوں میں ایک نئے باب کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر کشمیر سے آج لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کی اطلاعات بھی ہیں۔ بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ صبح 7:30 بجے راجوری ضلع میں ایل او سی پر پاکستان کی جانب سے گولہ باری ہوئی جس کا جواب دیا گیا۔ دلی سے سنیے سہیل حلیم کی رپورٹ۔
نریندر مودی نے مسٹر نواز شریف کے خط کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ڈیئر میاں صاحب، آپ کے خط کا شکریہ، اور گزشتہ ماہ انڈیا کے دورے کے بارے میں آپ کے ان مثبت جذبات کا بھی جن کا اظہار آپ نے اپنے خط میں کیا ہے۔ اس سے پہلے مسٹر نواز شریف نے مسٹر مودی کی دعوت پر ان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی تھی، اور وطن لوٹنے کے بعد مسٹر مودی کے نام ایک خط میں کہا تھا کہ وہ اپنے دورے سے کافی مطمئن ہیں اور ہم آہنگی کے ماحول میں تمام تنازعات کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے جواب میں مسٹر مودی نے لکھا ہے کہ حلف برداری کی تقریب میں مسٹر نواز شریف کی شرکت سے انہیں بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ باہمی رشتوں پر ہمارے درمیان جو بات چیت ہوئی اور اس میں نظریات کی جو مماثلت سامنے آئی، اس سے میں بہت خوش ہوں، خاص طور پر اس بات سے کہ اگر انڈیا اور پاکستان کے تعلقات امن، دوستی اور تعاون کی بنیاد پر قائم ہو تو ہمارے نوجوانوں اور پورے خطے کے لیے خوشحالی اور ترقی کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ آج وزارت خارجہ کی بریفنگ میں جب خارجہ سیکرٹری سجادہ سنگھ سے پوچھا گیا کہ کیا اب سفارتکاری شال، ساڑی اور خط و کتابت کے ذریعے ہی ہوگی، تو ان کا جواب تھا،
دیکھیے بہت سارے طریقے ہیں ہماری ریلیشن شپ کو پروگرس کرنے کے لیے، اور لیٹر ڈپلومیسی تو ان میں سے ایک ٹول ہے، ضرور کیوں نہیں۔ یو آر اویئر دیٹ آور پالیسی ٹوورڈز آر نیبرز ہیز آلویز بین ٹو ورک ٹوورڈز پیس۔
آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پالیسی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ اور پرامن تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی جائے، یہی ہمارا بنیادی مقصد ہے، اور خط، ساڑی اور شال کی سفارتکاری اسی کا ایک حصہ ہے۔ جہاں تک لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کا سوال ہے تو میں صرف یہ دہرانا چاہوں گی کہ سرحد پر امن کا قیام اچھے دوستانہ تعلقات کے لیے کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ مسٹر مودی کے خط پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کانگریس پارٹی نے کہا کہ بی جے پی اب اپنا رنگ بدل رہی ہے۔ پارٹی کے سینئر لیڈر راجیو شکلا،
ہماری جب سرکار تھی تو بہت آفت ہماری کیے رہتے تھے، سیز فائر کو لنگھن پہ ہم سے کہتے تھے کہ پاکستان کی طرف دیکھو بھی مت، ان کی طرف جو ہے نگاہ تک نہ ڈالو، اور اب جو ہے بالکل چپ ہیں، اور اس طرح کے جنہوں نے وعدے کیے کہ سارا آتنکواد ختم کر دیں گے، پاکستان کو سبق سکھا دیں گے، چین سے جو ہے اس کے قبضہ کی زمین واپس لے لیں گے، سب چناؤ میں انہوں نے وعدے کیے تو سب چین سے زمین بھی واپس لیں، پاکستان سے سیز فائر بھی بند کرائیں، یہ سارا کام انہیں کرنے چاہیے۔
انڈیا میں تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ حلف برداری کی تقریب میں سارک ممالک کے رہنماؤں کو شرکت کی دعوت دینا ایک سفارتی ماسٹر سٹروک تھا، جس سے مسٹر مودی کو اپنے پاکستانی ہم منصب سے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنے اور انہیں سمجھنے کا موقع ملا۔ لیکن پارلیمانی انتخابات کے دوران مسٹر مودی نے پاکستان کے لیے انتہائی سخت زبان استعمال کی تھی، اور بہت سے تجزیہ نگار یہ مانتے ہیں کہ وہ باہمی تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش میں کوئی ایسا پیغام دینے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے جس سے یہ تاثر پیدا ہو کہ ان کے موقف میں کوئی نرمی آئی ہے، اور اگر ایل او سی پر کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو یہ ان کے لیے سخت آزمائش کی گھڑی ہوگی۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
بھارت میں نئی حکومت کے قیام اور پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف کے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ کشمیر کو تقسیم کرنے والی عبوری سرحد لائن آف کنٹرول پر کشیدگی پائی جاتی ہے. گزشتہ دو روز میں مختلف واقعات میں یہاں ایک فوجی ہلاک اور 7 زخمی ہوئے ہیں. آج بھارتی فوج نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی افواج نے پونچھ ضلع کے قریب گولہ باری کی جس میں تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے. سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ.
فوجی ترجمان نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ آج صبح 7:30 بجے کشمیر کی حد متارکہ یا لائن آف کنٹرول کی بمبر گلی پوسٹ پر پاکستانی افواج نے پہلے ہلکے ہتھیاروں سے فائرنگ کی اور پھر 81 MM کے بارودی گولے پھینکے. ترجمان کے مطابق بھارتی فوج نے بھی جوابی فائرنگ کی اور یہ تصادم 25 منٹ تک جاری رہا. حد متارکہ کی بمبر پوسٹ سری نگر سے جنوب کی جانب 200 کلومیٹر دور پونچھ ضلع کے مینڈھر قصبے میں ہے. اس تصادم میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا, تاہم وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے فائرنگ کی تصدیق کرتے ہوئے اس واقعے کو بھارت اور پاکستان کے درمیان حد متارکہ پر جنگ بندی کے 10 سالہ معاہدے کی ایک اور خلاف ورزی قرار دیا ہے. سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر مسٹر عبداللہ نے لکھا ہے کہ پاکستانی گولہ باری سے متاثرہ بستی میں کچھ مویشی ہلاک ہو گئے ہیں. ایل او سی کے قریب کل بھی بارودی دھماکوں کی 2 الگ الگ وارداتوں میں ایک فوجی اہلکار ہلاک اور ایک میجر سمیت 7 دیگر زخمی ہو گئے. فوج کے ترجمان کرنل منیش مہتا کا کہنا ہے کہ یہ دھماکے اس وقت ہوئے جب فوج کا ایک دستہ معمول کی گشت پر تھا. لائن آف کنٹرول پر بھارت اور پاکستان کی افواج کے درمیان یہ کشیدگی ایک ایسے وقت پیدا ہوئی ہے جب بھارت کے وزیر دفاع ارون جیٹلی پونچھ کا دورہ کر رہے ہیں. مسٹر جیٹلی کل پونچھ پہنچ رہے ہیں. دورے کے دوران بھارتی وزیر ایل او سی کی اگلی چوکیوں کا معائنہ کرنے کے ساتھ ساتھ فوجی جوانوں کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے. تشدد کی وارداتوں کو دیکھتے ہوئے 740 کلومیٹر طویل اور 35 کلومیٹر چوڑی حد متارکہ کے تمام سیکٹروں خصوصاً پونچھ میں فوج کو چوکس کر دیا گیا ہے. واضح رہے پاکستان اور بھارت کے درمیان 26 نومبر 2003 کو جنگ بندی کا معاہدہ ہونے کے بعد اکثر اوقات اس عبوری سرحد پر دونوں افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
ایک بار پھر رخ کرتے ہیں پاکستان کا, جہاں سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے ملزم کی طرف سے اس مقدمے میں ارکان قومی اسمبلی اور کور کمانڈر سمیت دیگر افراد کو بطور شریک ملزم شامل کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے. تفصیل سنیے شہزاد ملک کی رپورٹ میں.
خصوصی عدالت کے رجسٹرار عبد الغنی سمرو نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی طرف سے دائر کی گئی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ابھی اس مقدمے میں شہادتیں ریکارڈ کرنے کا مرحلہ شروع نہیں ہوا, اور جب یہ مرحلہ شروع ہوگا تو ملزم اگر کسی بھی شریک ملزم کا نام لینا چاہے تو اسے اس کا اختیار ہوگا. عدالت کا کہنا تھا کہ ملزم کو کسی بھی متعلقہ دستاویزات طلب کرنے کا حق ہے, لیکن یہ مرحلہ اس وقت شروع ہوگا جب استغاثہ کی جانب سے شہادتیں طلب کی جائیں گی. ملزم پرویز مشرف کی طرف سے دائر کی گئی اس درخواست میں استغاثہ سے متعدد اضافی دستاویزات مانگی گئی تھیں, جس میں 7 نومبر 2007 کو قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی بھی شامل تھی, جس میں پرویز مشرف کے 3 نومبر 2007 کو ملک میں ایمرجنسی لگانے کے اقدام کے حق میں متفقہ قرارداد بھی منظور کی گئی تھی. اس کے علاوہ اس درخواست میں اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز کی طرف سے اس وقت کے صدر کو ملک میں ایمرجنسی لگانے سے متعلق بھیجی گئی سمری, ارکان قومی اسمبلی کا نام, پرویز مشرف کا آرمی چیف کا عہدہ چھوڑنا اور جنرل اشفاق پرویز کیانی کا آرمی چیف کا عہدہ سنبھالنے کے نوٹیفیکیشن کی کاپی اور نگراں حکومت میں شامل افراد کے نام بھی طلب کیے گئے تھے. پرویز مشرف کے وکلاء کا موقف تھا کہ ملک میں ایمرجنسی ان کے موکل نے اکیلے نہیں لگائی تھی, بلکہ اس بارے میں اس وقت کی وفاقی حکومت کے علاوہ کور کمانڈرز, چاروں صوبوں کے گورنرز اور وزرائے اعلیٰ سے بھی مشاورت کی گئی تھی. اس لیے آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت پرویز مشرف کے ساتھ ساتھ ان افراد کے خلاف بھی غداری کا مقدمہ چلایا جائے جن کے ساتھ ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کے لیے مشاورت کی گئی تھی. سابق فوجی صدر کے خلاف غداری کے مقدمے کی سماعت 17 جون تک کے لیے ملتوی کر دی گئی, اور آئندہ سماعت پر اس مقدمے میں استغاثہ کی جانب سے پیش کیے جانے والے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
ادھر پاکستان کے صوبے بلوچستان میں تشدد کے واقعات میں حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کے رہنما اور ایک پولیس اہلکار سمیت 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں, جبکہ ممتاز بلوچ قوم پرست رہنما نواب خیر بخش مری کے انتقال کے سوگ میں بلوچستان کے بلوچ آبادی والے بعض علاقوں میں آج بھی دوسرے روز کاروباری مراکز بند رہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
مسلم لیگ نون کے مقامی رہنما اور انجمام تاجران خوزدار کے قائم مقام صدر
میر عالم جتک کی ہلاکت کا واقعہ خوشدار شہر میں پیش آیا۔ مقامی پولیس کے مطابق وہ صبح اپنے گھر سے بازار آ رہے تھے کہ نامعلوم مسلح افراد نے ان پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئے۔ تال ان کی ہلاکت کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ میر عالم جتک بی این پی کے رہنما اور انجمن تاجران خوشدار کے سابق صدر عطا اللہ محمد زئی کی ہلاکت کے بعد انجمن تاجران کے صدر بنے تھے۔ عطا اللہ محمد زئی کو اسی طرح کے ایک واقعے میں 3 ماہ قبل خوشدار شہری میں نامعلوم افراد نے ہدف بنا کر ہلاک کیا تھا۔ ادھر کوئٹہ میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک پولیس اہلکار سمیت 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ کوئٹہ پولیس کے مطابق یہ اہلکار پشتون آباد میں ایک دکان پر بیٹھا تھا جہاں نامعلوم افراد نے اس پر فائرنگ کی۔ فائرنگ سے پولیس اہلکار کے علاوہ ایک راہگیر بھی ہلاک ہو گیا۔ وہاں ضلع لوڑلائی کے علاقے مڑا تنگی سے ایک شخص کی لاش برامد کر لی گئی ہے۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق یہ لاش لوڑلائی کے ایک مقامی شخص کی ہے، جس کے سر کو نامعلوم افراد نے اس کے تن سے جدا کر دیا تھا۔ دوسری جانب ممتاز بلوچ کمپرس رہنما نواب خروش مری کے انتقال کے سوگ میں کمپرس جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کی کال پر آج مکران اور کلاٹ ڈویژن کے بعض علاقوں میں دوسرے روز بھی کاروباری مراکز بند رہے، جبکہ کلدم بلوچ عسکریت پسند تنظیم بلوچ نیشنل لیبریشن فرنٹ نے گزشتہ روز ضلع کیچ کے علاقے ناصر آباد، کلدم بی ایل ایف نے آواران اور کلدم بی ایل اے نے کولو کے علاقے میں سیکورٹی فورسز پر حملوں اور انہیں نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر ان حملوں کی تصدیق نہیں کی گئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب سنیے ایک خصوصی انٹرویو۔ اطلاعات کے مطابق حکومت پاکستان نے برطانیہ میں جلا وطنی کی زندگی گزارنے والے بلوچ رہنما خان آف قلات کو پاکستان واپس آنے کی دعوت دی ہے، لیکن خان آف قلات میر سلیمان داؤد سے بات کر کے معلوم ہوا ہے کہ ان کا پاکستان واپس جانے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں۔ حال ہی میں لندن میں ان سے ایک ملاقات میں ہماری ساتھی قندیل شام نے ان سے پوچھا کہ اگر وہ واپس نہیں جا رہے تو بلوچستان کی صورتحال میں وہ اپنا کردار کیسے دیکھتے ہیں؟
جس دن سے پاکستان نے بلوچستان پہ قبضہ کیا، ابھی تک یہ پانچواں ریولٹ ہے یا اپرائزنگ ہے، تو اس کی اڈے ہر وقت ایک ظلم اور بربریت رہی ہے۔ ابھی بھی اس کے مختلف مثال دے سکتے ہیں، جیسے آپ کے ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹ واچ اور مختلف ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جو ظلم اور بربریت ادھر ہو رہی ہے، خاص کر مسنگ پرسن کے حوالے سے یا کل اینڈ ڈمپ پالیسی جو ہے، جس میں سارے یہ نوجوانوں کو جو ہے یہ اٹھاتے ہیں اور پھر قتل کر کے اور پھینک دیتے ہیں، یہ میرے خیال میں کہیں بھی پریزنٹ دنیا میں کے تاریخ میں یہ آپ کو اس قسم کی مثال کہیں نہیں ملے گی۔ یہ ہر وقت تک یہ مسئلہ نہیں چل سکتا، اور یہ جو ایک قبضہ گیریت جو ہے، یہ ابھی اس سینچری میں میرے خیال میں یہ اس طرح نہیں رہ سکتا۔
جو بلوچ نیشنل تحریک ہے، آپ اس میں اپنے آپ کو کہاں پلیس کرتے ہیں؟ آپ کی جگہ اس میں کہاں ہے؟
جی، میرا یہ ہے کہ میرا بلوچ قوم کے ساتھ تعلق ہے، اور اس کے اس نے جو مجھے ایک پوزیشن دیا ہے یہ پچھلے صدیوں سے، میں جو بھی کر رہا ہوں وہ آپ کے ہیومن رائٹ وائلیشنز کے حساب سے کر رہا ہوں، جو انسانیت کے خلاف جو ایک دردناک کہانی ہے بلوچستان کا، اور ایک قبضہ گیریت جو ہے کہ دنیا کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ادھر، کیا اٹراسٹیز ہو رہی ہیں، کس قسم کا جینوسائڈ، سلو موشن جینوسائڈ ہو رہا ہے بلوچ نیشن کا، اس پہ میرا زیادہ توجہ ہے۔
اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ جو بلوچ سپریٹسٹ گروہ ہیں، ان کو بیرون ممالک سے حمایت ملتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے، یہ سچ ہے؟
مشرف کے ٹائم پہ بھی یہ بات کہی گئی کہ جی ہمارے پاس پروف ہے، مگر کسی نے وہ پروف نہیں دیکھا، نہ ان ہاؤس نہ آؤٹ سائڈ دا ہاؤس۔ سیم از دا کیس آف میرے خیال میں زرداری کے ٹائم پہ، ان کے ٹائم پہ بھی ان کے جو انٹیریئر منسٹر تھے، انہوں نے بھی بڑے دفعہ الزامات لگائے کہ جی آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس ہے اور ہمارے پاس پروف ہے، مگر کچھ سامنے نہیں آئے۔ سیم ابھی بھی یہی الزامات لگ رہے ہیں۔
پاکستان کی تحریک میں اب 5 اپرائزنگز ہو چکے ہیں بلوچ سپریٹسٹ کی طرف سے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ماضی کی تحریک ہے وہ آج کی تحریک سے کیسے مختلف ہے، کیا فرق ہے؟
جی، اس وقت یہ تھا کہ اس وقت ایجوکیشن نہیں تھی اتنی، آج ایجوکیشن بھی ہے، پھر میڈیا ہے، پھر یہ انٹرنیٹ اور یہ ملٹی میڈیا جو ہے، آج کل کچھ نہیں چھپ سکتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ پاکستانی پریس کے حوالے سے دیکھیں یا میڈیا کے حوالے سے، ہر چیز ایسے بلیک آؤٹ ہے بلوچستان،
حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچ علیحدگی پسند گھروں میں شدت آئی ہے اور وہ سویلینس کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟
جس جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے اس میں تو سارے جل رہے ہیں، بلوچستان میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، آپ کے جو مختلف ایجنسیز ہیں وہ ادھر جو کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو فوجی لوگ ہیں جو وہ کر رہے ہیں، یہ سویلینس کو اٹھا رہے ہیں، تو نیچرلی ہر چیز کا ایک ریئیکشن ہوئے گا، مگر یہ تو بہت، یہ تو اسٹیٹ کر رہی ہے، یہ باقی ہو سکتا ہے آپ کے مختلف فیکشنز میں وہ بھی کچھ غلط کر رہے ہوں، باقی جہاں تک سویلین کا تعلق ہے جو بھی کر رہے وہ غلط کر رہے ہیں۔
کوئی ایسی صورتحال ہے جس میں آپ بلوچستان کو پاکستان کا حصہ قبول کر سکتے ہیں؟
اگر پاکستان ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، یعنی کوئی گارنٹر بیچ میں ہو، چاہے وہ یو این ہو، چاہے وہ آپ کا امریکہ ہو، یورپین یونین کا کوئی ملک ہو، یا برطانیہ ہو، یا اور کوئی ایسے طاقت ہو، اس میں جب تک کوئی بیچ میں سالس، ہم کہتے ہیں، کیونکہ مدعی اور مدعلہ تو اپنا مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہیں، ہمیشہ سالس ہی بیچ میں آئے اور مقصد بوتھ سائڈ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، اور اس کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ اسی وقت ہی پتہ چلے گا جب آدمی اس پوزیشن پہ آئے۔
یہ تھے خان آف قلات میر سلیمان داؤد، جو ہماری ساتھی قندیل شام سے بات کر رہے تھے۔ اور میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ اگر آپ اس انٹرویو کی ویڈیو دیکھنا چاہیں تو یہ آپ کو ملے گی ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ملیشیا کے لاپتہ مسافر طیارے MH370 کے مسافروں کے لواحقین کو ہر جانے کے سلسلے میں معاوضے کی رقم کی ادائیگی شروع کر دی گئی ہے۔ یہ معاوضہ $50,000 ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے فراز ہاشمی سے۔
اب تک 6 ملیشیائی اور 1 چینی خاندان کو رقم ادا کی گئی ہیں، اور بیمہ پالیسی کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ وہ 40 مزید خاندانوں کے دعووں پر غور کر رہے ہیں۔ MH370 کے مسافروں کے لواحقین $2,00,000 تک کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ کوالالمپور سے بیجنگ جانے والا یہ مسافر بردار طیارہ 8 مارچ کو لاپتہ ہو گیا تھا، اور اس پر 239 افراد سوار تھے، جن میں سے بیشتر چینی باشندے تھے۔ سیٹلائٹ معلومات کی بنیاد پر حکومت کا خیال ہے کہ مسافر طیارہ اپنے متعین کردہ راستے سے بھٹک کر بہت دور بحر ہند کے جنوبی حصے میں سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ اس طیارے کی تلاش میں کئی ممالک کی متعدد ماہ سے جاری مشترکہ کوششیں بھی رنگ نہیں لا سکیں۔ البتہ ملیشیا کی حکومت نے باضابطہ طور پر اس طیارے کی تلاش ختم نہیں کی ہے۔ ملیشیا کے نائب وزیر خارجہ حمزہ زین العابدین کا کہنا ہے کہ لواحقین کو مکمل رقم اسی وقت دی جا سکے گی جب اس افسوسناک واقعے کے انجام کے بارے میں سرکاری طور پر اعلان کر دیا جائے گا۔ ملیشیا ایئر لائن نے مختلف کمپنیوں کے ایک گروپ سے بیمہ پالیسی لے رکھی ہے، جن میں جرمنی کی کمپنی بھی شامل ہے۔ بہت سے لواحقین یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ ان کے رشتہ دار اس واقعے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ گم شدہ طیارے کے مسافروں کے لواحقین نے رقم اکٹھی کرنے کی مہم کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد یہ معلوم کرنا ہے کہ پرواز MH370 آخر گئی کہاں۔ بدقسمت طیارے کے مسافروں کے گھر والوں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ وہ اس شخص کی حوصلہ افزائی کے لیے کم از کم $50,00,000 اکٹھے کرنا چاہتے ہیں جسے اندر کی خبر ہے، اور وہ سامنے آ کر ہمیں بتائے کہ طیارہ کیوں کر غائب ہوا۔ خیال رہے کہ مختلف ممالک کے طیارے اور بحری جہاز سمندر میں MH370 کے کسی بھی قسم کے شواہد تلاش کرنے میں مصروف ہیں، تاہم اب تک اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی فراز ہاشمی سے. اور اب وقت ہو گیا ہے کھیلوں کے بارے میں ہمارے ہفتے وار فیچر کا. سنیے کھیل کے میدان سے.
فیورٹ ٹیمیں اسپین اور برازیل ہیں, سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں, ان میں ارجنٹینا اور جرمنی کی ٹیم ہے.
فٹ بال تو فٹ بال ہے, فینس تو دیکھیں گے.
بھارت میں تو فٹ بال دکھتا ہی نہیں, کیول ودیشی فٹ بال دکھتا ہے.
ایک مہینے تک اب کچھ اور نہیں, فٹ بال ورلڈ کپ جو شروع, بڑے نام کچھ کریں گے بھی یا پھر اونچی دکان پھیکے پکوان, اور جو ورلڈ کپ میں شریک نہیں وہاں کیا ماحول. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. دنیا بھر کے فٹ بال کے شائقین کا صبر آزما انتظار ختم, اور اب سب کی نگاہوں کا رخ برازیل کی طرف ہے. فٹ بال کے دیوانے اب ایک مہینے تک کچھ اور نہیں کریں گے, صرف اور صرف عالمی کپ. بتیس ٹیمیں میدان میں ہیں, لیکن ظاہر ہے فاتح عالم ایک ہی ٹیم ہوگی, اور سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو ٹیم عالمی چیمپئن بنتی ہے اسے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. میں نے تجزیے میں ساتھ دینے کے لیے پاکستان کے سابق انٹرنیشنل فٹ بالر اور بین الاقوامی فٹ بال پر گہری نظر رکھنے والے اورنگزیب شاہمیر کو بی بی سی کے کراچی اسٹوڈیو میں مدعو کیا. اورنگزیب سے میرا پہلا سوال تھا کہ ایسی ٹیمیں جو سیمی فائنل تک جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوں کون سی ہیں, اور یہ کہ انفرادی کارکردگی میں کون سے کھلاڑی نمایاں نظر آئیں گے.
فیورٹ ٹیمیں اسپین اور برازیل ہیں, اور اس کے بعد جو فیورٹ ٹیمیں جو سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں ان میں ارجنٹینا اور جرمنی کی ٹیم ہے, اور لاطینی امریکہ کی ٹیموں میں اگر کوئی ٹیم ایڈوانٹیج اپنے جیسے کانٹیننٹ میں کھیلنے کا فائدہ اٹھا سکتی ہے تو وہ یوروگوئے کی ٹیم ہے. میسی ہیں, جیسے رونالڈو ہیں, جیسے وین رونی ہیں, لوئس سوارز کو بھی آپ اسی کیٹیگری میں شامل کر سکتے ہیں کیونکہ پریمیئر لیگ میں یہ ٹاپ اسکورر رہے, اور کچھ ماہرین تو یہ بھی کہہ رہے ہیں لوئس سوارز تو میسی سے بھی ڈینجرس پلیئر ہے, بہت ٹربل میکر ہے ڈیفینس کے لیے. برازیلین ٹیم بھرپور کوشش کرے اور ان کا سارا بیک بون جو قرار دے رہے ہیں وہ نیمار کو دے رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں وہی واحد پلیئر ہیں جو برازیلین ٹیم کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. میرے اگر وہ اپنا 100% جو ہے پرفارمنس پیش کرے ورلڈ کپ میں تو میں سمجھتا ہوں وہ اس ورلڈ کپ کے بہترین پلیئر ثابت ہوں گے.
اورنگزیب شامیر سے میں نے پوچھا کہ یورپی ٹیموں کو برازیل کی گرمی کتنا پریشان کرے گی.
یورپین آپ کلب کمپٹیشن دیکھیں, ان کا جون جولائی کا جو سیزن ہوتا ہے وہ آف ہوتا ہے, پورا سیزن سالا سال چلتا ہے, جون جولائی میں ان کا آف ہوتا ہے, اور ورلڈ کپ ایک ایسے ملک میں ہو رہا ہے جہاں پر یہ پہلے سے کہا جا رہا ہے کہ وارم ویدر ہے اور یہ افیکٹ کر سکتا ہے یورپین ٹیموں پر. تو جرمنی واحد ٹیم ہے جو بگ میچ ٹیمپرمنٹ کہلاتی ہے, لیکن اس کے کھلاڑیوں نے بھی کمپلین کی کہ وارم ویدر ہے کافی, ہو سکتا ہے ہمیں مشکلات پیش آئے لیکن ہم اس مشکلات کو کور کر دیں گے. تو لاطینی امریکہ کی ٹیمیں جنہیں برازیل ہے, چلی ہے, ارجنٹینا ہے, وہ وہاں کے میجورٹی پلیئر جو وہاں وہیں کانٹیننٹ میں کہہ رہے ہیں برازیل ارجنٹینا وہاں پر لیگ کھیل رہے ہیں, وہ آلریڈی اس موسم سے ایڈجسٹ ہے. اگر موسم کسی ٹیم پر ایسے افیکٹ کر سکتا ہے تو وہ یورپین ٹیموں پر.
اورنگزیب سے میرا آخری سوال یہ تھا کہ کراچی کا علاقہ لیاری لٹل برازیل کے نام سے مشہور ہے, تو کیا اس مرتبہ حالات اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ ماضی کی طرح دھوم دھڑک کا اور وہی روایتی جوش و خروش.
کراچی شہر پچھلے 10 سالوں سے بدقسمت شہر رہا ٹارگیٹ کلنگ اور یہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, اسی طرح لیاری میں بھی اسی قسم کے واقعات ہو رہے ہیں, لیکن آج بھی لوگوں کا جنون وہی ہے, لوگوں نے فلیگ اپنے روف ٹاپ پہ لگائے ہوئے ارجنٹینا, برازیل, انگلینڈ اور پرتگال جیسی ٹیموں کا, اور روف ٹاپ پر پلیئروں کے باقاعدہ فوٹو نمایاں لیاری میں.
پاکستان کی طرح بھارت بھی ورلڈ کپ میں شریک نہیں, تو کرکٹ کے جنون میں مبتلا اس ملک میں فٹ بال اور ورلڈ کپ کے بارے میں لوگوں کے کیا جذبات ہیں؟ دلی سے شکیل اختر.
بھارت میں آئی پی ایل کے حساب پر ٹیلی ویژن چینلوں نے فٹ بال کے عالمی کپ کی نشریات اور خصوصی پروگراموں کی تیاریاں کر رکھی ہیں. کئی چینلوں نے تو غیر ممالک سے سبکدوش فٹ بالروں کو ماہرین کے طور پر اپنے پروگراموں میں شامل کر رکھا ہے. یہ میچز رات کے آخری پہر یعنی صبح تقریباً 3 بجے نشر ہوں گے, تو اس سے شائقین پر کوئی فرق پڑے گا؟
نہیں, بالکل نہیں, کیوں فرق پڑے گا, فٹ بال تو فٹ بال ہے, فینس تو دیکھیں گے.
اس معاملے میں ٹائم تو میٹر کرتا نہیں ہے, اب جو فٹ بال فین ہوگا وہ تو کہیں بھی کوئی بھی ٹائم بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے.
کرکٹ کی مقبولیت والے اس ملک میں اسٹوڈنٹ دھرو سکسینا کہتے ہیں کہ یہاں فٹ بال کا شوق بھی کم نہیں ہے.
بچے, بڑے, بوڑھے سب کو پسند ہے, اتنا فاسٹ اسپورٹ ہے, کرکٹ کا 8 گھنٹے ہی چلتا ہے, 1.5 گھنٹے میں میچ ختم ہو جاتا ہے, اور پورے ٹائم آپ یہی سوچتے رہتے ہو کہ اب بھی کچھ ہوگا, اب بھی کچھ ہوگا, اور الٹیمیٹلی جب کچھ ہوتا ہے نا, جب گول ہوتا ہے نا, وہ جو مومنٹ ہوتا ہے وہ بھولا نہیں جاتا.
بہت سارے دوسرے ملکوں کی طرح برازیل کی ٹیم بھارت میں بھی لوگوں کی فیوریٹ ہے.
فرینڈز ہیں جو فین فالوئنگ جو دیکھتے ہیں فٹ بالز کو, ان کے حساب سے جو پلیئرز ہیں کرنٹلی جو برازیل میں ہیں وہ اچھے ہیں.
برازیل اس سمے نمبر ون ٹیم ہے اور وہی جیتے گی اس بار.
ایک وقت تھا جب بھارت میں فٹ بال انتہائی مقبول تھا اور بھارتی ٹیم بین الاقوامی فٹ بال میں اپنا ایک مقام رکھتی تھی. بھارت میں آئی پی ایل کے احتجاج پر ایک بار پھر فٹ بال کو مقبول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. فٹ بال کے سابقہ مشہور کھلاڑی اور کمنٹیٹر نومی کپاڈیا کہتے ہیں کہ عالمی کپ سے بھارت میں فٹ بال کی مقبولیت پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا.
کچھ بھی نہیں ایسا پڑنے والا. وہ لوگ دیکھیں گے, خوش ہوئیں گے, کوئی نیمار کے پیچھے لگے گا, کوئی میسی, کوئی کرسٹیانو رونالڈو, انہیں کے شرٹ بکے جاتے. بھارتی پلیئر تو ایک بھی نہیں پاپولر ہوتا اس میں. باہر سے آ کے کوئی تمہارا فٹ بال سدھار نہیں سکتا. فٹ بال تو تم نے اپنے دیش میں سدھارنا ہے. کوئی 10,000 بچے تھوڑے فٹ بال میں لات اور ماریں گے تو دیکھیں گے کہ یہاں بھوشیہ ہے نہیں. وہ 10,000 میں سے 9,500 میں کھیل چھوڑ دینا, وہ سپورٹر بنیں گے فٹ بال کے.
نومی کپاڈیا کے خیال میں بھارتی فٹ بال کی کوئی شناخت نہیں ہے اور یہ گیم بہت سخت مقابلے والا گیم ہے.
بھارتی ٹیم کو زیادہ فٹ بال میچ کھیلنے چاہیے. جتنے انتراشٹریہ فٹ بال کے ڈیٹ ہے ہمیں سارے استعمال کرنے چاہیے اور بھارت میں میچ کھیلنے چاہیے کہ ٹیم کی آئیڈینٹی بنے. دوسرا, ہمیں ڈومیسٹک فٹ بال کو پاپولر کرنا جانا ہے. اب وہ بھارت میں ٹورنامنٹ ہی ختم ہو گئے تو فٹ بال نہ دیکھا جا رہا ہے. وہی جو پرانی بات ہے نا, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. بھارت میں تو فٹ بال دکھتا ہی نہیں, کیول ودیشی فٹ بال دکھتا ہے.
اسکول اور کالجز چھٹیوں کے سبب ان دنوں بند ہیں اور شائقین میں سب سے زیادہ تعداد نو عمر اور کم سن بچوں کی ہے.
رونالڈو, میسی اور رونی فٹ بال کے بڑے نام, اپنی اپنی ٹیموں کی امیدوں کا مرکز. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ تینوں کھلاڑی جب جب عالمی کپ کھیلے معاملہ اونچی دکان پھیکے پکوان والا رہا؟ ہمارے ساتھی شفیع نقی جامعی نے ان تینوں کھلاڑیوں کی عالمی کپ مقابلوں میں مایوس کن کارکردگی کا کچھ اس طرح جائزہ لیا ہے.
یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ وہ کھلاڑی جو سارا سال پریمیئر لیگ, اسپینش لیگ اور چیمپئنز لیگ میں دھائیں دھائیں کرتے ہوئے گول کے امبار لگاتے نہیں تھکتے, وہ ورلڈ کپ میں ٹھمک ٹھمک خراما خراما چلتے اچانک کھوٹے سکے ثابت ہوتے ہیں. کم از کم کرسٹیانو رونالڈو, لائنل میسی اور وین رونی کے بارے میں تو یہی رائے قائم ہو چکی ہے. حالانکہ ان تینوں کی غیر معمولی صلاحیتوں سے کسی کو بھی انکار نہیں, لیکن عالمی کپ میں جانے انہیں کیا ہو جاتا ہے کہ گول دکھائی نہیں دیتا, نگاہیں کہیں اور کہیں کا نشانہ ہوتا ہے یا کسی کا جادو گنڈا کام دکھا بیٹھتا ہے. برازیل میں ہونے والا ورلڈ کپ رونالڈو, میسی اور رونی کا تیسرا عالمی کپ ہے. ہر کوئی یہی توقع کر رہا ہے کہ یہ تینوں اس بار ماضی کی مایوسیوں کا حساب بے باک کریں گے. اس بار عالمی کپ کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں یہ تینوں اپنی ٹیموں کے لیے قابل ذکر کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہے. کرسٹیانو رونالڈو اس وجہ طور پر دنیا کے مقبول ترین فٹ بالر کے درجے پہ فائز ہیں, لیکن ان کی تمام تر کامیابیاں پرتگال سے زیادہ ریال میڈرڈ کی طرف سے کھیلتے ہوئے رہی ہیں. رونالڈو پہلی بار 2006 کے عالمی کپ میں کھیلے تھے, لیکن اس میں صرف ایران کے خلاف ان کا گول شامل تھا. چار سال بعد جنوبی افریقہ میں کھیلے گئے عالمی کپ میں بھی وہ صرف ایک گول کرنے میں کامیاب ہو سکے, جو شمالی کوریا کے خلاف تھا. اب آتی ہے اعداد و شمار, منٹوں اور گھنٹوں کی باری. رونالڈو نے ان دو عالمی کپ میں مجموعی طور پر 754 منٹ میدان میں گزارے, جو وین رونی کے 569 منٹ اور لائنل میسی کے 571 منٹ سے زیادہ ہیں. وین رونی نے بھی 2006 اور 2010 کے عالمی کپ میں انگلینڈ کی نمائندگی کی ہے, لیکن حیر قسمت کے ایک بار بھی فٹ بال گول کا بوسا لے سکی. 2006 کے عالمی کپ میں پرتگال کے خلاف میچ میں رونی کو ریڈ کارڈ دکھایا گیا تھا. اس موقع پر رونالڈو کا آنکھ سے اشارہ کرنا کہ دیکھا بچو, رونی کو باہر بھیجوا دیا نا, بہت مہنگا پڑا تھا انہیں, کیونکہ رونالڈو اس زمانے میں مینچسٹر یونائیٹڈ کی طرف سے کھیلتے تھے اور مینچسٹر یونائیٹڈ والے ان سے بہت ناراض ہوئے تھے. لائنل میسی نے جب 2006 کا عالمی کپ کھیلا تھا اس وقت وہ صرف 18 سال کے تھے. گروپ میچوں میں چند مواقع ملنے کے بعد کوارٹر فائنل میں جرمنی کے ہاتھوں ارجنٹائن کی شکست انہوں نے بینچ پر بیٹھ کر دیکھی تھی. ہائے رے وطن ہم نہ ہوئے, وہ گاتے پھرے. 2010 میں وہ اپنے عروج پہ تھے. وہ فیفا پلیئر آف دی ایئر کے ایوارڈ کے مضبوط دعویدار کے طور پر جنوبی افریقہ پہنچے تھے, لیکن اس وقت کے کوچ ڈیاگو میراڈونا نے انہیں کھل کر اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ہی نہیں دیا, اور ارجنٹائن اس بار بھی کوارٹر فائنل میں جرمنی کے خلاف ہارا تھا. میراڈونا نے اس میچ میں میسی کو کھیلنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا. میسی اس عالمی کپ میں صرف ایک گول کر سکے تھے, جو سربیا کے خلاف تھا. کچھ لوگ میراڈونا پہ یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ میسی کا عروج دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ ارجنٹائن میں ان کی جو حیثیت ہے وہ متاثر ہو. اسے کہتے ہیں نظام سکا یا اندھوں میں کانا راجا بنا بیٹھا رہے. 1978 کا عالمی کپ جیتنے والی ٹیم کے کھلاڑی آئیڈیلس کہتے ہیں کہ انہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس مرتبہ میسی کچھ کر دکھانے میں کامیاب ہو جائیں گے, کیونکہ موجودہ سیزن ان کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا ہے اور یہی چیز انہیں اچھی کارکردگی کے لیے اکسائے گی.
اور اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے اور لطف اٹھائیے عالمی کپ کے میچوں کا.
سربین کا اب وقت ختم ہوا. آج ہمارے پروگرام کی ایڈیٹر تھیں نصرت جہاں اور پروڈیوسر تھیں ہنیا علی. ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے اسرار الحق اور لوئیس کننگھم. سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ اب امبر خیری کو اجازت دیجیے, لیکن پروگرام کے آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے نخبت ملک سے.
عراق میں سب سے سینئر شیعہ رہنما کے ترجمان نے کہا ہے کہ سنی شدت پسندوں کی پیش قدمی کے بعد شہری ہتھیار اٹھائیں اور سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دیں. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کا کہنا ہے کہ عراق میں معصوم شہریوں کے قتل عام کی مصدقہ اطلاعات ہیں, جن میں حکومتی افواج اور شدت پسند دونوں ہی ملوث پائے گئے ہیں. برما میں پارلیمنٹیرین کی ایک کمیٹی نے آئین میں ایک ایسی متنازع شق برقرار رکھنے کے حق میں ووٹ دیا ہے جس کے تحت نوبل انعام یافتہ آنگ سان سوچی ملک کی صدر بننے کی اہل نہیں ہے. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے جاری کارروائیوں کی وجہ سے تقریباً 7,000 کے قریب افراد نے افغانستان کے علاقوں میں پناہ لے لی ہے. بھارت کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تشدد اور محاذ آرائی سے پاک ماحول میں مل کر کام کرنا اور باہمی رشتوں میں ایک نئے باب کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.